جمعہ 9 نومبر کے سیربین کے ساتھ سمرا فاطمہ کا سلام. افغانستان میں قیام امن کیسے ہو اس پر ماسکو میں بات چیت، لیکن ماسکو کی اس کانفرنس سے امریکہ کیوں غائب ہے؟ تجزیہ کار کہتے ہیں
روس کا آئی تھنک اس خطے میں ایکٹیو ہوا ہے چائنا کے ساتھ ساتھ. ایک چائنا، رشیا، پاکستان، ایران کی ایک کوئلیشن ٹائپ بنی ہے اس ریجن میں.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نازیہ گلزار سے خبریں سنیے. افغانستان سے متعلق بین الاقوامی امن کانفرنس روس کے دارالحکومت ماسکو میں شروع ہو گئی ہے، جس کا مقصد افغانستان میں مفاہمت کے عمل کی راہیں تلاش کرنا ہے. تابندہ کوکب.
کانفرنس میں افغان ہائی پیس کونسل کے ارکان اور طالبان کا وفد شریک ہے. ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ طالبان اس طرح کی کسی کانفرنس میں شرکت کر رہے ہوں جس میں عالمی سطح پر درجن کے قریب ممالک کے وفود شامل ہیں. روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کا کہنا ہے کہ افغانستان اور طالبان کے وفد کی شمولیت فریقین کے درمیان براہ راست مذاکرات کی راہ ہموار کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے. امریکہ جو طالبان سے براہ راست مذاکرات کا خواہش مند رہا ہے، ان کا نمائندہ بھی اس میں شریک ہے. اس کے علاوہ کانفرنس میں پاکستان، چین اور انڈیا کے وفود بھی شامل ہیں.
ادھر لیبیا کے لیے اقوام متحدہ کے نمائندے کے مطابق ایک نیشنل کانفرنس کا انعقاد 2019 کے پہلے ہفتے میں انتخابات سے قبل کیا جائے گا. اس کانفرنس کا مقصد لیبیا کے عوام کو ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکیں. پاکستان کی سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے دہشت گردی کے متعدد واقعات میں ملوث 68 مجرمان کی سزاؤں کو کل عدم قرار دینے کے فیصلے کو معطل کر دیا ہے. عدالت نے متعلقہ جیلوں کے حکام کو حکم جاری کیا ہے کہ ان مجرمان کو تاحکم ثانی کسی طور پر بھی رہا نہ کیا جائے. دوسری جانب سپریم کورٹ نے ڈائریکٹر جنرل نیب لاہور شہزاد سلیم کی جعلی ڈگری سے متعلق دائر کی گئی درخواست کو سماعت کے لیے منظور کر لیا ہے. فرحت جاوید.
چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ 12 نومبر کو اس درخواست کی سماعت کرے گا. دوسری جانب چیئرمین نیب جاوید اقبال نے ڈی جی نیب لاہور کی طرف سے ارکان پارلیمنٹ کے بارے میں دیے گئے بیانات کا نوٹس لیتے ہوئے پیمرا کے حکام سے ان کے انٹرویو کا ریکارڈ طلب کیا ہے. احتساب بیورو کی طرف سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ نیب تمام سیاستدانوں کا احترام کرتا ہے.
ادھر حزب مخالف کی جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ نیب چاہے احتساب کا عمل ان سے اور ان کی کابینہ کے ارکان سے شروع کرے، لیکن احتساب نیب کے حکام کا بھی ہونا چاہیے.
جو ڈی جی صاحب ہیں ان کی اپنی ڈگری بھی متنازع ہے، تو میں صرف گزارش کروں گا کہ یہ ڈی جی صاحب اپنی ڈگری جو ہے وہ پریس کے حوالے کر دیں، ایچ ای سی سے ویریفیکیشن ہو جائے کہ ڈگری صحیح ہے یا نہیں ہے. بہرحال یہ ان کا ذاتی معاملہ تو نہیں ہو سکتا کیونکہ حکومت کے ملازم ہیں. اگر جعلی ڈگری سے بنے ہیں تو پھر احتساب ان کا بھی ہونا چاہیے.
آسٹریلیا کے شہر میلبرن میں خنجر سے کیے جانے والے ایک حملے میں ایک شہری ہلاک جبکہ 2 زخمی ہو گئے ہیں. حملہ آور کو پولیس نے زخمی حالت میں گرفتار کیا جو بعد میں ہلاک ہو گیا. تاہم یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس کارروائی کے پیچھے حملہ آور کے مقاصد کیا تھے. خیبر پختونخوا میں حکومت کی طرف سے ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات کو کم کرنے اور مجموعی طور پر جنگلات کا رقبہ بڑھانے کے لیے شروع کی گئی بلین سونامی ٹری منصوبے کے آڈٹ رپورٹ میں وسیع پیمانے پر بے قاعدگیوں اور بدعنوانیوں کے انکشافات سامنے آئے ہیں. نازش ظفر.
آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی جانب سے مالی سال 2014-15 کے لیے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق بلین ٹری سونامی منصوبے میں پودوں کے حصول کے لیے ٹھیکے مبینہ طور پر میرٹ کے برعکس دیے گئے، جس سے قومی خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان ہوا. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نجی نرسریوں کے قیام کے لیے 40,90,000 روپے جاری کیے گئے، جس میں 25% رقم پیشگی ادا کی گئی، لیکن مقررہ وقت گزرنے کے باوجود نرسریوں کے قیام میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی اور نہ جانچ پڑتال کے اصل میں نرسریاں وجود رکھتی بھی ہیں کہ نہیں.
بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ وہ ایسی تمام لاکھوں ڈالرز مالیت کی املاک کو فروخت کریں گے جو ان لوگوں کی ہیں جو 1947 میں برصغیر کی تقسیم کے بعد پاکستان چلے گئے تھے. انڈیا میں ان املاک کو اینیمی پراپرٹیز یعنی دشمن املاک کا نام دیا جاتا ہے. امریکہ نے بڑی تعداد میں روسی اداروں اور افراد پر نئی پابندیوں کے نفاذ کا اعلان کر دیا ہے. عابد حسین.
ان پابندیوں کی زد میں 2 یوکرائنی اور 1 روسی افسر کے علاوہ 9 دیگر ادارے شامل ہیں. ان نئی پابندیوں کا نفاذ روس کی جانب سے یوکرینی علاقے کریمیا پر قبضے اور اس قبضے سے فائدہ حاصل کرنے کے اقدامات کے تناظر میں عمل میں آیا. روس نے عسکری مداخلت کے ذریعے 2014 میں یوکرینی علاقے جزیرہ نما کرمیا پر قبضہ کر لیا تھا، بعد میں ایک متنازع ریفرنڈم کے ذریعے اسے روس کا حصہ بنا دیا گیا۔
شامی حکومتی فورسز کی جانب سے ادلب صوبے کے نوا میں کیے گئے ایک حملے کے دوران مبینہ طور پر 20 سے زائد جنگجوؤں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق ادلب کے قریبی علاقے میں یہ کارروائی کی گئی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ جمعرات کی شب سادہ لباس میں ملبوس افراد کے کراچی پریس کلب میں گھسانے کے خلاف آج پریس کلب کے باہر صحافیوں کی ایک بڑی نفری نے احتجاج کیا۔ اس بارے میں تفصیل سے سیربین میں آگے چل کر بات کریں گے۔ آئیے پروگرام کا آغاز آج کے بڑے موضوع کے ساتھ کرتے ہیں۔ روس افغانستان میں امن کے حوالے سے ماسکو میں ایک کانفرنس کی میزبانی کر رہا ہے۔ افغان طالبان پہلی بار کسی بین الاقوامی امن اجلاس میں شریک ہوئے ہیں اور اس کانفرنس میں چین اور پاکستان سمیت درجن بھر ممالک کے نمائندے موجود ہیں۔ افغان حکومت براہ راست شامل نہیں ہوئی بلکہ افغان ہائی پیس کے کونسل کے اراکین شریک ہیں۔ افغان حکومت نے البتہ امید ظاہر کی ہے کہ اس کانفرنس سے کابل حکومت اور طالبان کے درمیان براہ راست بات چیت کی راہ ہموار ہوگی۔ ماسکو کی اس کانفرنس کا احوال نازش ظفر سے سنیے، جو بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی ہے۔
افغان طالبان پہلی بار کسی بین الاقوامی امن اجلاس میں شریک ہوئے ہیں۔ ماسکو میں ہونے والی کانفرنس میں کابل حکومت براہ راست کانفرنس میں شریک نہیں ہے بلکہ سرکاری افغان ہائی پیس کونسل کے اراکین شرکت کر رہے ہیں۔ امریکہ نے سفارت خانے کا ایک اہلکار بھیجا ہے۔ خیال رہے کہ امریکہ خود براہ راست طالبان سے بات چیت کا راستہ ہموار کر رہا ہے، لیکن روس نے بات چیت کی ان کوششوں میں علاقائی قوتوں، چین، پاکستان اور انڈیا کو بھی شامل کیا ہے۔ انڈیا نے فی الوقت کانفرنس کے لیے غیر سرکاری سطح پر اپنا نمائندہ بھیجا ہے۔ اپنے افتتاحی خطاب میں روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کا کہنا تھا کہ کانفرنس میں افغان حکومت اور طالبان دونوں کے وفود کی موجودگی سے امید ظاہر ہوتی ہے کہ امن مذاکرات کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔
اس تناظر میں ہم افغانستان کی ہائی پیس کونسل اور طالبان کے وفود کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس تقریب میں ان کی شرکت افغان حکومت، طالبان اور ملک کے دوسرے سماجی و سیاسی طبقوں کے درمیان براہ راست بات چیت کے لیے ماحول سازگار کرنے میں اہم سنگ میل ثابت ہوگی۔
سرگئی لاروف نے کانفرنس کے شرکاء پر زور دیا کہ وہ علاقائی سیاسی چالوں کے بجائے امن کی جانب کوششیں مرکوز کریں۔
روسیہ выступает за сохранение единого и неделимого Афганистана, в котором мирно и счастливо
روس ایک ایسے متحد افغانستان کی خواہش رکھتا ہے جہاں تمام گروہ باہمی امن اور رضامندی کے ساتھ رہیں۔ مجھے اس میں بالکل شک نہیں ہے کہ اس کانفرنس میں موجود تمام فریق اس عزم سے متفق ہیں اور افغان عوام کا قومی مفاد ہی ان سب کے پیش نظر ہے۔ کوئی بھی جغرافیائی بنیادوں پر قائم سیاسی چالوں کو خاطر میں نہ لائے جن کی وجہ سے افغانستان بیرونی طاقتوں کی آپس کی لڑائی کا میدان بن جاتا ہے اور جس کا سراسر نقصان افغانستان کے عوام اور ان کے پڑوسیوں کو ہوتا ہے۔
روس نے اس سے قبل ستمبر میں ایسی ہی کانفرنس منعقد کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس وقت افغان حکام نے شرکت سے انکار کر دیا تھا۔ امن کانفرنس ایسے وقت میں منعقد کی جا رہی ہے جب دو ہفتے قبل ہی امریکہ کے افغانستان میں امن کے لیے مقرر کیے گئے خصوصی ایلچی زلمے خلیلزاد نے قطر میں طالبان کے گروہ سے ملاقات کی ہے۔ اکتوبر میں زلمے خلیلزاد کے افغانستان کے دورے کے بعد امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بیان دیا تھا کہ خصوصی ایلچی نے افغان حکومت اور طالبان دونوں پر زور دیا ہے کہ وہ با اختیار مذاکراتی کمیٹیاں بنائیں، اور یہ بات حوصلہ افزا ہے کہ دونوں فریق اس جانب قدم اٹھا رہے ہیں۔ امریکہ افغانستان میں ایسے سیاسی حل کے لیے پرعزم ہے جس سے امریکہ اور دوسرے ممالک کے لیے خطرہ بننے والے دہشت گردوں اور جنگ کا خاتمہ ہو۔ ادھر پاکستان میں دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے کانفرنس سے قبل ہفتہ وار پریس بریفنگ میں کہا ہے کہ افغانستان میں امن مراحل کے کامیاب ہونے کا امکان اس وقت زیادہ ہوگا جب ان میں افغانستان کے پڑوسی ممالک کو شامل کیا جائے گا۔
تفصیل پیش کر رہی تھیں نازش ظفر۔ اور اسی موضوع کے مختلف پہلوؤں کو مزید سمجھنے کے لیے میں نے اب سے کچھ دیر قبل بات کی پاکستان میں انڈس گلوبل پیس انیشیٹو کی سی ای او ڈاکٹر سمبل خان سے، اور ان سے میں نے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ روس اچانک افغانستان میں قیام امن کے لیے سرگرم ہو گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟
ایک تو کچھ خطے میں جو پاور پلے ہے، جیو پولیٹکس ہے، اس میں کافی چینجز آئی ہیں، جس میں روس کی ریلیشن شپ پاکستان کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، اس میں چینجز ہیں۔ لیکن بہت بڑا جو فیکٹر ہے، پچھلے 2-3 سال میں روس کا انٹرسٹ افغانستان میں دوبارہ بڑھنے کا، وہ آئی ایس ایس کی وجہ سے ہے۔ اس میں روس کو کافی زیادہ سیکیورٹی خدشات ہیں کہ کیونکہ جو سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں ان کے بارڈرز افغانستان کے ساتھ ملتے ہیں، اور ان کو یہ خدشہ ہے کہ بہت سارے آئی ایس ایس کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ ان بارڈرز کے تھرو روس میں داخل ہو سکتے ہیں۔ دوسرا، آئی ایس ایس میں جو سیریا میں آئی ایس ایس شامل تھی، یا جو عراق میں جو آئی ایس ایس کے بہت سارے ایلیمنٹ جو شامل تھے، اس میں جو روس کے مسلمان ایریاز ہیں، داغستان، کاکیسس، اس کے کافی وہاں پہ، اور کچھ ازبیکس جو روس میں کام کرتے ہیں وہ بھی اس میں شامل تھے۔ تو ایک تو یہ سیکیورٹی ڈائمینشن روس کے لیے پچھلے 2-3 سال سے کافی امپورٹنٹ ہو چکا ہے۔ دوسرا، روس کا آئی تھنک اس خطے میں ایکٹیو ہوا ہے چائنا کے ساتھ ساتھ، ایک چائنا، رشیا، پاکستان، اس طرح ایران کی ایک کوئلیشن ٹائپ بنی ہے اس ریجن میں، جس میں وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو انٹرنیشنل، اسپیشلی امریکہ کی افواج کا اتنے لمبے پچھلے 18 سال سے عمل دخل ہے، وہ کم ہونا چاہیے، اور ان کو اپنے اس کچھ خدشات ہیں اس ملٹری پریزنس پہ۔
انڈیا جو ہے وہ اب تک طالبان کو ایک دہشت گرد گروپ کے طور پر دیکھتا رہا ہے اور اس سے روابط کو مسترد کرتا رہا ہے، اب ماسکو میں ایک غیر سرکاری یا نیم سرکاری وفد بھیج کر انڈیا کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟
آئی تھنک اس میں شروع میں اگر میں دیکھتی تو، اگر یہ روس میں نہ ہوتا تو شاید انڈیا اپنی ڈیلیگیشن بھیجتا ہی نہیں، کیونکہ روس اور انڈیا کے بھی حالات کچھ، ریلیشنز کچھ ابھی زیادہ دوبارہ ایک وارمتھ کی طرف گئے ہیں، کچھ سرد ہو چکے تھے لیکن کچھ بہتر ہوئے ہیں، تو وہ اس چیز سے پوری طور پہ بیک آؤٹ نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن دوسرا، کچھ انڈیا جو ہے ہوا کا رخ دیکھ رہا ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، جو افغان طالبان کے ساتھ بات چیت ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے ڈائریکٹلی شروع کی ہے، وہ دیکھتے ہوئے اب انڈیا کو اپنی جو پرانی ریزسٹنس تھی طالبان سے بات چیت کی، اس پہ تھوڑی سی انہوں نے نرمی کرنا شروع کی ہے۔ اینڈ آئی تھنک بہت ساری یہ گفتگو، امریکہ اور انڈیا جو ہے بہت امپورٹنٹ، انڈیا ان کے لیے ایک ایکٹر ہے اس ریجن میں، خطے میں، اور افغانستان میں بھی۔
اچھا، ان مذاکرات میں تنازع کے 3 میں سے جو 2 اہم فریق ہیں وہ موجود نہیں ہیں، یعنی افغانستان اور حکومت، افغانستان حکومت اور امریکہ، تو دونوں کی غیر موجودگی کا سبب کیا ہو سکتا ہے؟
دیکھیے جی، وہ بات ہوئی ہے امریکہ سے بھی، جو ہمیں جو بھی کمیونیکیشن ہوئی ہے، جو میری ہوئی ہے پرسنلی اور دوسرے لوگوں کی ہوتی ہے امریکنز کے ساتھ، وہ کہہ رہے ہیں ان کا موقف یہ ہے اس چیز کے بارے میں، اور افغان حکومت کا بھی یہی بنتا ہے کہ ہم اس کے اپوز نہیں ہیں کہ اب طالبان سے بات کی جائے، لیکن وہ ایک طرح سے روس کا اس فورم پہ طالبان کو ایز این ایکول پلیئر ٹو دی افغان گورنمنٹ شامل کرنا، وہ ان کو ذرا زیادہ انکریجمنٹ دیتی ہے، اور وہ طالبان کی جو پوزیشنز ہیں ڈائیلاگ پہ، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم تو اس حکومت کو مانتے نہیں ہیں، اور وہ طالبان کی امیرات طالبان جو ہے وہ صحیح نمائندہ ہے افغانستان کیا، تو وہ اس چیز کو، افغان حکومت کا جو موقف ہے اس کو کمزور کرتا ہے، اس لیے افغان حکومت بھی اس میں شامل نہیں ہے اور امریکہ بھی اس میں شامل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں فریم ورک سے ہمیں اعتراض ہے۔
افغانستان حکومت اور امریکہ دونوں ہی کی غیر موجودگی میں کیا بات آگے بڑھ بھی پائے گی؟
نہیں، آئی تھنک یہ ایک سیریمونیل چیز ہوگی، یہ ایز اے فریم ورک جس طرح اوپن، اور یہ آپ کو پتا ہے اتنی سینسیٹیو بات چیت ہوتی ہے، اور جس مرحلے پہ ہے، جدھر ابھی یہ بات چیت پہنچی ہے، وہ ایک اتنی سینسیٹیو لیول پہ ہے کہ یہ اوپن جو ہوتا ہے ڈائیلاگ فورم، اس میں یہ چیز ایک سیریمونیل ٹائپ رہتی ہے، جیسے رہتا ہے، اس طرح تو پہلے بھی ہو چکی نہیں ہے۔ آئی ڈونٹ تھنک یہ کوئی خاطر خواہ اس پہ آگے یہ چیز اس پلیٹ فارم سے آگے بڑھے گی۔
طالبان ایک طرف امریکہ سے براہ راست بات چیت کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ روس اور چین کے ساتھ بھی روابط بڑھا رہا ہے، تو کیا قیام امن کے لیے طالبان کے پاس بظاہر کوئی واضح حکمت عملی یا ہدف ہے بھی؟
میرے خیال میں کسی کے پاس اس وقت کوئی واضح حکمت عملی نہیں ہے، اور سب یہ ہوپ کر رہے ہیں کہ جس طرح یہ بات چیت آگے بڑھے گی اور سارے فریق ایک دوسرے سے بات کریں گے، اس کے درمیان نہیں سے کوئی واضح حکمت عملی یا کوئی عمل نکلے گا۔
یہ تھی پاکستان میں انڈس گلوبل پیس انیشیٹو کی سی ای او ڈاکٹر سمبل خان، جن سے میں نے ماسکو میں ہونے والی افغانستان میں قیام امن پر کانفرنس کے بارے میں بات کی۔ اور اب آئیے پاکستان کے شہر کراچی چلتے ہیں۔ سن 1958 میں قائم ہونے کے بعد سے آج تک کراچی پریس کلب کے سامنے کئی احتجاج ہوئے ہیں اور کئی بڑے سیاسی اور سماجی کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہاں پر موجود صحافیوں نے کئی آمریتیں بھگتائی ہیں، لیکن پریس کلب کے اراکین کا کہنا ہے کہ کبھی بھی پولیس اہلکار یا مسلح افراد یہاں داخل نہیں ہوئے۔ جمعرات کی شب سادہ لباس میں ملبوس افراد کے کراچی پریس کلب میں گھس آنے کے خلاف آج پریس کلب کے باہر صحافیوں کی ایک بڑی نفری نے احتجاج کیا۔ مزید جانتے ہیں کراچی سے ہماری ساتھی سحر بلوچ کی اس رپورٹ میں۔
کراچی پریس کلب میں رات 10:30 بجے سادہ لباس میں ملبوس افراد کے گھس آنے پر آج کراچی پریس کلب میں صحافیوں کی ایک بڑی تعداد نے احتجاج کیا۔ جوائنٹ سیکرٹری پریس کلب نعمت خان کے مطابق رات میں پریس کلب کی چھت پر 14 اگست کے رضاکاروں کے لیے پروگرام منعقد کیا گیا تھا، جس میں لگ بھگ 50 سے زائد صحافی موجود تھے۔
وہاں پہ کچھ 2-4 لوگ اوپر آئے، اور اس کے بعد جو ہمارے کلب کے مینیجر ہے وہ پیچھے آئے، پر پروگرام جاری تھا۔ اس کے بعد ہمارے 2-3 لوگ جو وہاں پہ کلب کی گورننگ باڈی کے اراکین تھے تو وہ نیچے گئے اور ان کے پیچھے، اور جب ہم گئے نیچے تو یہ افراد موجود تھے وہاں پہ، اور یہ انسسٹ کر رہے تھے ان کو کسی عمران صاحب نامی آدمی نے بلا ہے، تو کلب سے ریلیٹڈ کوئی بندہ ہے۔
کلب کے اراکین نے ان افراد کو عمران کو فون ملانے کو کہا، جس پر ان کو جواب ملا کہ عمران کا فون بند مل رہا ہے۔ اس پر اراکین نے انہیں وہاں سے جانے کو کہا۔ سادہ لباس میں ملبوس افراد جب جانے لگے تو وہاں پر موجود صحافیوں نے ان کی ویڈیوز بھی بنائی، جو واٹس ایپ گروپ اور سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اب تک گردش کر رہی ہیں۔ جمعے کو احتجاج سے پہلے ہونے والی میٹنگ میں کراچی پریس کلب کے سابق صدر امتیاز فاران نے کہا کہ اس واقعے کو لے کر صحافیوں میں کافی تشویش پائی جاتی ہے۔
اس کے بعد وہ تشویش خوشی میں بدل گئی، خوشی میں اس طرح بدلی کہ ہمارے وہ تمام لوگ جو کراچی سے اسلام آباد تک سوئے ہوئے تھے، وہ صبح 6 بجے تک جاگتے رہے، اور انہوں نے آئندہ جاگنے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔
پریس کلب کے صدر احمد خان ملک نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایک درجن افراد پر مشتمل یہ ٹیم لینڈ کروزرز اور ویگو گاڑیوں میں پریس کلب آئے تھے، اور ان کے ساتھ پولیس کے اہلکار بھی شامل تھے جو پریس کلب کے باہر کھڑے تھے۔ ان افراد کے ہاتھوں میں لوکیٹرز اور موبائل کیمرے موجود تھے۔
تو پھر مختلف ادارے حرکت میں آ گئے، رینجر کے بھی اعلیٰ افسران پریس کلب پہ آ گئے، اور انہوں نے بھی اپنے طور پہ دیکھ کر کے اور تو اس کے بعد اب ان کا موقف رات گئے۔ یہ آئے یہ ایک سرکاری ایجنسی کے لوگ تھے جو کسی ہائی ٹارگیٹ پر تلاش کے تھے، لیکن لوکیٹر جو ہے ایگزیکٹ لوکیشن نہیں بتا تھا، بلکہ جو اس میں کچھ 20-25 فیکر کا ایرر ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ غلطی سے پریس کلب میں آ۔
لیکن نعمت خان کے مطابق یہ افراد پریس کلب میں موجود گارڈ کے کئی بار روکنے کے باوجود اندر آئے اور ویڈیو بنانے لگ گئے۔ جب یہ بات پریس کلب کے صدر نے اعلیٰ افسران کے سامنے رکھی تو ان کو بتایا گیا کہ پریس کلب میں داخل ہونے والے سرکاری ایجنسی افراد کا حال ہی میں کراچی ٹرانسفر ہوا ہے، اور اس لیے ان کو پریس کلب کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ کراچی پریس کلب کی 60 سالہ تاریخ میں یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے جس میں کسی سرکاری ایجنسی کے افراد اس طرح کلب میں داخل ہوئے ہوں۔ آج پریس کلب میں معمول سے زیادہ صحافی موجود تھے۔ ان سب کا اعلیٰ انتظامیہ سے یہی مطالبہ ہے کہ اس واقعے کی صحیح طور سے جانچ کی جائے۔ سحر بلوچ، بی بی سی نیوز، کراچی۔
یہ تھی ہمارے ساتھی سحر بلوچ کی رپورٹ، اور اسی واقعے کے بارے میں میں نے مزید بات کی کراچی کے سینئر صحافی مظہر عباس سے۔ میں نے ان سے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ حکومت سے آپ نے جب اس بارے میں سوال کیا تو آپ کو کیا بتایا گیا کہ وہ کون لوگ تھے جو یوں ہتھیار اٹھائے پریس کلب میں داخل ہو گئے؟
یہ انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ یہ لا انفورسمنٹ ایجنسی کے ہی لوگ تھے، یا وہ کسی اور کی تلاش میں آئے تھے۔ جو سیکرٹری کراچی پریس کلب سے میں نے کل رات معلوم کیا تھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ڈی آئی جی وغیرہ آئے تھے انہوں نے یہی کہا۔ لیکن جو سب سے تشویشناک بات اس پورے اس میں ہے وہ یہ کہ انہوں نے آ کے نہ صرف یہ کہ سارے جو پریس کلب کے مختلف کمرے ہیں، جو ان کا اسپورٹ سیکشن ہے، جو کارڈ سیکشن ہے، ایون کچن تک گئے اور ان سب کی ویڈیوز بنائی۔ پھر جو وہاں صحافی موجود تھے ان سب کی ویڈیوز بنائی, تو اس سے یہ تشویش جو پریس کلب کے عہدیداروں کو بھی ہے اور صحافیوں کو بھی ہے, وہ یہ کہ اگر وہ کسی شخص کی تلاش میں آئے تھے تو اس کا بڑا آسان سا طریقہ تھا. ایک تو یہ کہ مسلح طور پہ اس طرح اندر آنا بغیر اپنی آئیڈینٹیٹی شو کیے ہوئے دکھائے ہوئے, اور پھر کسی عہدیدار سے نہیں ملنا اور صرف اس بقول ان کے کسی آدمی کی تلاش میں تھے, تو یہ پورا جو طریقہ تھا یہ بہت زیادہ اس سے جو ہے صحافیوں میں ہراسمنٹ پھیلی ہے. اور بڑی تشویش اس بات کی ہے کہ کیا یہی پرپس تھا, کیونکہ اگر صرف یہی پرپس تھا تو پھر ہر کمرے میں جا کے اس کی ویڈیو بنانا اس کمرے کی, یہ بالکل سمجھ سے بالاتر ہے بات. تو اس کی تحقیقات آج احتجاج بھی ہوا تھا, احتجاجی مظاہرہ بھی تھا, پھر پریس کلب کے عہدیداروں کی گورنر سے جو ہے وہ ملاقات بھی ہوئی, اور گورنر سے نے ان کو یقین دلایا ہے کہ وہ اس کی بالکل مکمل چھان بین کریں گے, تحقیقات کریں گے, لیکن کوئی ایسا جواب پولیس کی طرف سے نہیں آیا ہے جس سے صحافی اور پریس کلب کے عہدیدار جو ہے وہ مطمئن ہیں. وہ انہیں ابھی بھی تشویش ہے کہ اس چیز کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے, اور یہ بتانا چاہیے کہ اگر پرپس کسی کو پکڑنا تھا اور اس کو تلاش کرتے ہوئے آنا تھا تو پھر صحافیوں کی ویڈیوز کیوں بنائی گئی ہیں, اور پریس کلب کے مختلف جو ہے جو جگہیں ہیں جو کمرے ہیں ان کی ویڈیوز کیوں بنائی گئی ہیں.
مزہ صاحب, پریس کلب جو ہے یہ ایک ایسی جگہ ہے جو صرف ممبرز کے لیے ہے, تو کیسے یہ ہوا کہ اتنی آسانی سے یہ اتنے سارے لوگ گھستے چلے آئے؟ کیا ان کو کسی نے روکا باہر گیٹ پر؟
دیکھیں, ایک تو یہ کہ وہ مسلح تھے, اور ظاہر ہے گیٹ پہ جو چوکیدار ہے وہ کوئی پرائیویٹ سیکورٹی فورس کا وہ نہیں ہے, کوئی پولیس وہاں نہیں ہوتی, تو بیسکلی چوکیدار نے کوشش کی, لیکن وہ ظاہر ہے وہ ان آرمڈ چوکیدار وہ کس حد تک روک سکتا ہے اگر جو ہے ایک دم باقاعدہ 6 لینڈ کروزرز کے اندر اور اس کے ساتھ اور سب کے ہاتھ میں اسلحہ ہو اور وہ آ کے جو ہے اس کو دھکا دیتے ہوئے چلے جائیں, تو وہ ظاہر ہے چوکیدار خود بھی بے بس تھا اس حوالے سے. تو وہ باہر کچھ ممبروں نے وہ بھی کیا, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ سب کے ہاتھ میں اسلحہ ہے اور اس طریقے سے آ رہے ہیں, تو ظاہر ہے صحافی بھی غیر مسلح تھے, اور پھر اصل میں چیز یہ نہیں پتہ چل رہی تھی کہ یہ پولیس والے ہیں یا کوئی گروپ ہے, کوئی مسلح گروپ ہے جس نے اٹیک کیا ہے. میرا خیال ہے اس کی تحقیقات بہت ضروری ہے, اور اس سے بہت زیادہ پریس کلب کے اراکین کے اندر غیر یقینی صورتحال بھی پیدا ہوئی ہے اور ان کے اندر تشویش بھی ہے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ براہ راست جو ہے, اور یہ تو ورسٹ کائنڈ آف جو بہت ہی بدترین ڈکٹیٹرشپ تھی جس میں باقاعدہ پریس کلب میں جب صحافی گرفتاریاں دیا کرتے تھے اس میں بھی کبھی بھی جو ہے اس طرح کی ضرورت نہیں ہوئی کہ پریس کلب کے اندر باقاعدہ اس طریقے سے مسلح افراد داخل ہوئے ہوں اور انہوں نے اس طرح سے صحافیوں کے آ کے ویڈیوز بنائی ہوں, اور ان میں سے کسی صحافی کی جو ہے وہ کھڑے ہو کے اگر سوال بھی کر رہے ہیں تو انہیں دھکا دے کے وہ کمروں میں اور کچن میں اور ہر جگہ داخل ہو گئے ہوں. ایسا ماشاء اللہ کے زمانے میں بھی نہیں ہوا جس طرح کل رات ہوا ہے کراچی پریس کلب.
پریس کلب شہر میں سیاسی اور سماجی احتجاج کی ایک علامت بن گیا ہے, کیا اس واقعے کے بعد آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پریس کلب اب بھی اپنا یہ کردار برقرار رکھ پائے گا, یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کو دھچکا پہنچا ہے؟
جی, دھچکا اس لیے تو پہنچا ہے کیونکہ ایک اگر جمہوری دور میں اس طرح کی کوئی چیز ہوئی ہو تو اس لیے اور زیادہ تشویش ہے, اور سندھ میں تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی جس نے جمہوریت کے لیے بھی اور آزادی اظہار کے لیے بھی بڑی جدوجہد کی, اگر اس کی حکومت کے اندر اس طرح کی کوئی کارروائی ہوئی ہو, اس طرح کا کوئی ایکشن ہوا ہو جس کی ابھی تک کوئی وضاحت نہیں آئی ہے کہ جی یہ ایکشن کیوں کیا گیا ہے, یہ اس کی کیا ضرورت تھی, کیا لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کراچی پریس کلب کی جو ہے سینکٹیٹی کیا ہے, کراچی پریس کلب کا کیریکٹر کیا رہا ہے اس ملک میں, وہ کیا پتہ نہیں ہے. تو یہ بہت زیادہ اس لیے زیادہ جو صحافی کو اور اخباری کارکنوں کو زیادہ تشویش اس بات کی ہے کہ ایک جمہوری دور میں ہوا ہے, ایک ایسی جماعت کی حکومت کے دور میں ہوا ہے جس کی اپنی ایک جدوجہد رہی ہے, تو اس سے اور زیادہ وہ ہے. بہرحال پریس کلب اپنا وہ کیریکٹر پریس کلب کا نہیں تبدیل ہوگا جو آزادی اظہار کے لیے اس کا کیریکٹر رہا ہے, جو مظلوم طبقات آ کے پریس کلب کے سامنے آج اس وقت بھی پچھلے 15 دن سے مزدور جو ہے وہاں باہر بیٹھے ہوئے ہیں اپنے مطالبات کے, اسی طریقے سے ہر روز کوئی نہ کوئی آتا ہے, کہیں نہ کہیں گروپ آتے ہیں مظاہرے کرتے ہیں, خود پریس کلب کے اراکین کو تکلیف ہوتی ہے اندر جاتے ہوئے, لیکن اس کے باوجود کبھی بھی پریس کلب نے اس چیز کے لیے نہیں روکا کہ باہر جو لوگ آ کے مظاہرے کرتے ہیں ان کو روکا جائے, لیکن ایک غیر یقینی صورتحال ضرور پیدا ہوئی ہے.
یہ تھے کراچی سے سینئر صحافی مظہر عباس، اور اب ایک ایسی رپورٹ کا ذکر جس کو آج ہماری ویب سائٹ پر بہت دلچسپی سے پڑھا جا رہا ہے، اور اس کی شروعات ایک صوتی جھلک سے ہوتی ہے، کچھ یوں: میں زیادہ لکھ یا کہہ نہیں سکتا، آپ تصور کر سکتی ہیں کہ میری روح میں کیا ہے۔ میری بہت بڑی خواہش ہے کہ میں دوبارہ آپ سے بات کر سکوں اور آپ کو دیکھ سکوں، لیکن میں نہیں جانتا کیا کروں۔ جو شخص آپ سے دوستی کر چکا ہو، اس کے لیے ممکن نہیں کہ وہ آپ کے بغیر جی سکے۔ برائے کرم میں نے جو لکھا ہے اس کے لیے مجھے معاف فرمائیں۔ یہ خط علامہ محمد اقبال کے ایملی ایما ویگے ناسٹ کے نام جرمن زبان میں لکھے گئے متعدد خطوط میں سے ایک ہے، اور ایسے ان کے تمام خطوط آج ہماری ویب سائٹ پر موجود ہیں، اور آپ انہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر پڑھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ سیر بھی نبھی جاری ہے۔
ہمارے ایک پرانے سامع لکھتے ہیں، وقت کتنا بدل گیا ہے، انگلستان سے جب بحری جہاز تازہ ڈاک اور اخبارات لے کر 9 ماہ کی طویل مدت میں کلکتے کی بندرگاہ پہ پہنچتا تھا تو وہاں منتظر انگریز جہاز کے ساحل پر لگنے سے پہلے ہی کشتیاں لے کر اس تک پہنچ جاتے اور ڈاک کے تھیلوں اور اخباروں پہ جھپٹ پڑتے۔
آج آپ کا پیغام برقی طور پر ایک لمحے میں دنیا کے ایک سرے سے دوسرے تک پہنچ جاتا ہے، لیکن کاغذ پر قلم چلا کر دل کی بات رقم کرنے والے ہمارے سامعین آج بھی اس روایت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔
آپ کے علاقے میں پیغام رسانی کی جدید سہولیات ابھی نہیں پہنچی تو فکر مند نہ ہوں،
آپ ہمیں خط لکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیر بین میں دیے جاتے ہیں۔
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ شمشاد آفریدی۔
پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان جاری 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کے دوسرے میچ میں دونوں ٹیمیں ابوظہبی کے شیخ زید کرکٹ سٹیڈیم میں مد مقابل ہیں۔ آج کے میچ میں نیوزی لینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کی، اور مقررہ 50 اوورز میں 9 کھلاڑی آؤٹ پر پاکستان کو جیتنے کے لیے 210 رنز کا ہدف دیا، جس کے جواب میں پاکستان کی بیٹنگ جاری ہے۔ ICC ویمنز ورلڈ T20 کپ کرکٹ ٹورنامنٹ آج سے ویسٹ انڈیز میں شروع ہو رہا ہے۔ آج ایونٹ کے ابتدائی روز پہلے میچ میں انڈیا کا مقابلہ نیوزی لینڈ کی خواتین کرکٹ ٹیم سے ہوگا، جبکہ دوسرے میچ میں پاکستان اور آسٹریلیا کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ ICC ویمنز ورلڈ T20 کپ کرکٹ ٹورنامنٹ 9 نومبر سے 24 نومبر تک جاری رہے گا۔ فٹ بال ایسوسی ایشن چیلنج کپ میں آج ہارن گے بورا کا مقابلہ AFC ومبلڈن سے ہوگا۔ اسپینش لالیگا میں آج لوانٹے UD اور ریئل سوسیڈاڈ کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی، جبکہ ویمنز ورلڈ کپ کوالیفائنگ میں نیدرلینڈ کی خواتین کا مقابلہ سوئٹزرلینڈ کی خواتین ٹیم سے ہوگا۔ سری لنکا اور انگلینڈ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان جاری 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں آج انگلینڈ کی ٹیم 211 رن سے میچ جیتنے میں کامیاب ہوئی۔ میچ میں انگلینڈ نے اپنی پہلی اننگز میں 342 اور دوسری اننگز میں 322 رنز بنائے، جس کے جواب میں سری لنکا کی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 203 اور دوسری اننگز میں 250 رنز ہی بنا سکی۔ ٹینس میں نیکسٹ جنریشن ATP فائنلز میں مردوں کے سنگل مقابلوں میں آج 2 سیمی فائنل میچ کھیلے جائیں گے۔ آسٹریلیا کے الیکس ڈیمینو کا مقابلہ اسپین کے جوم منار سے ہوگا، جبکہ یونان کے اسٹیفینوس سیٹسیپاس کا مقابلہ روس کے اینڈی روبلے آف سے ہوگا۔ سنوکر میں آئرلینڈ کے مارک ایلن 2 میچوں میں 5 سینچریز بنانے کے بعد سنوکر ٹورنامنٹ چیمپئن آف چیمپئنز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے پہلے انگلینڈ کے بیری ہاکنز کو 4-2 اور پھر آسٹریلیا کے نیل رابرٹسن کو 6-1 سے شکست دی۔ مارک ایلن کا مقابلہ سیمی فائنل میں انگلینڈ کے کیرن ویلسن سے ہوگا۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے شمشاد آفریدی۔ پاکستان میں پہلی سائنسدانوں اور ڈاکٹروں کے اشتراک نے قدرتی انسانی جلد کا حیاتیاتی نعم البدل تیار کر لیا ہے۔ مقامی سطح پر تیار کردہ متبادل جلد درآمد شدہ جلد سے 100 گنا سستی ہوگی۔ اس بارے میں تفصیل سے سیربین میں آگے چل کر بات کریں گے۔ یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچا۔ آگے پڑھنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ سنیے نازیہ گلزار سے۔
افغانستان سے متعلق بین الاقوامی امن کانفرنس ماسکو میں شروع ہو گئی ہے، جس میں افغان ہائی پیس کونسل اور طالبان کا وفد بھی شریک ہے۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں حکومت کی طرف سے شروع کی گئی بلین سونامی ٹری منصوبے کے آڈٹ رپورٹ میں وسیع پیمانے پر بے قاعدگیوں اور بدعنوانیوں کے انکشافات سامنے آئے ہیں۔ صومالیہ کے دارالحکومت مغادیشو میں 3 بم دھماکوں میں کم از کم 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے ان لوگوں کی املاک فروخت کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے جو 1947 میں برصغیر کی تقسیم کے بعد پاکستان چلے گئے تھے۔ امریکہ نے بڑی تعداد میں روسی اداروں اور افراد پر نئی پابندیوں کے نفاذ کا اعلان کر دیا ہے۔ شامی حکومتی فورسز کی جانب سے ادلب صوبے کے نوا میں کیے گئے ایک حملے کے دوران مبینہ طور پر 20 سے زائد جنگجوؤں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کی سپریم
خبروں کا خلاصہ پیش کر رہی تھیں نازیہ گلزار۔ پاکستان میں پہلی بار سائنسدانوں اور ڈاکٹروں کی مشترکہ کوشش سے قدرتی انسانی جلد کا حیاتیاتی نعم البدل تیار کر لیا گیا ہے۔ مقامی سطح پر تیار کردہ متبادل جلد درآمد شدہ جلد سے 100 گنا سستی ہوگی، جس سے ملک میں عام لوگ مستفید ہو سکیں گے۔ لیکن اس میں اسے بڑے پیمانے پر تیار کرنے کی راہ میں کئی رکاوٹیں بھی ہیں۔ وہ رکاوٹیں کیا ہیں، آئیے جانتے ہیں لاہور سے نامہ نگار عمر دراز کی اس رپورٹ میں۔
مصنوعی مگر جلد کا یہ نعم البدل انسان کی جان بچا سکتا ہے۔ ڈاکٹروں اور سائنسدانوں کے اشتراک سے اسے پاکستان ہی میں تیار کر لیا گیا ہے۔ اب تک یہ درآمد کیا جاتا تھا۔ درآمد شدہ 1 مربع سینٹی میٹر کا پیوند تقریباً 50,000 روپے کا پڑتا ہے۔ مقامی طور پر بننے والا یہی پیوند محض 700 روپے کا ہوگا۔ لاہور کے جناح ہسپتال کے برن سینٹر میں قائم لیبارٹری میں اس کو تخلیق کرنے والے مولیکولر بایولوجی کے ماہر ڈاکٹر رؤوف احمد نے بی بی سی کو بتایا کہ انسانی قدرتی جلد کا یہ نعم البدل بآسانی پاکستان میں تیار کیا جا سکتا ہے۔ وہ اس بات کی بھی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ اس قدر سستا کیوں ہے۔
یہ پہلا اسکن سبسٹیٹیوٹ ہے، یہ سیلولر ڈرمل میٹرکس، جو کہ ہیومن اسکن سے یا بووائن اسکن سے ہم بنا سکتے ہیں۔ تو ہیومن اسکن سے ابھی ریسنٹلی ہم نے بنایا۔ پاکستان کے لحاظ سے میں نے کوشش یہ کی کہ ایسے کیمیکلز یوز کروں کہ کام وہی کریں جو میرے جیسا ڈیسیلرائزیشن ہے یا اسٹریلائزیشن ہے، لیکن کیمیکلز جو ان کے آلٹرنیٹ تھے وہ میں نے یوز کر کے تو اس کو چیپر بنایا۔
مارگریٹ ہیرا محض 20 برس کی تھیں جب ان کے شوہر نے جہیز کے جھگڑے پر انہیں جلا دیا تھا۔ جان بچ گئی مگر ابتدائی 3 برس ان کے لیے انتہائی مشکل تھے۔ اب 2 برس ہوئے وہ ایک بار پھر اپنے پیروں پر کھڑی ہیں۔ پاکستان میں جلا دیے جانے والی زیادہ تر خواتین ان جتنی خوش قسمت نہیں ہوتی۔ پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں ڈاکٹروں کے مطابق 50% سے زائد جھلس جانے والے افراد میں اموات کی شرح خطرناک حد تک زیادہ ہے۔ پاکستان میں جلنے کے واقعات بھی نسبتاً زیادہ ہوتے ہیں۔ لاہور میں ڈیپلکس کے ادارے اسمائل اگین میں مسرت مصباح جھلس جانے والی خواتین کو زندگی دوبارہ جینے کے مواقع فراہم کرتی ہیں۔ مارگریٹ ہیرا بھی انہی میں سے ایک ہیں۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے مسرت مصباح کا کہنا تھا کہ باقی دنیا کے برعکس پاکستان میں جلنے کے واقعات صرف حادثات تک ہی محدود نہیں ہیں۔
میڈیکل فیلڈ کے اندر جو ریسرچز ہوتی ہیں اس میں اس بات کو ضرور کنسیڈر کیا جائے کہ خالی بوم بلاسٹ میں یا گیس لیکس میں یا کوئی روڈ سائڈ ایکسیڈنٹس میں جو حادثات ہوتے ہیں اس سے اسکن نہیں خراب ہوتی ہے، ہماری عورتوں کو جلایا جاتا ہے۔
ڈاکٹروں کا دعویٰ ہے کہ مقامی طور پر تیار کی گئی مصنوعی جلد کو 18 افراد پر کامیابی سے استعمال کیا جا چکا ہے۔ اسے عالمی معیار کے مطابق پایا گیا۔ جانوروں اور پھر انسانوں پر چند تجربات کے بعد یہ کاروباری سطح پر تیار کیے جانے کے قابل ہوگی۔ تاہم اسے تیار کرنے والے ڈاکٹروں کو خدشہ ہے کہ پاکستان میں بڑے پیمانے پر کاروباری سطح پر اس کی تیاری میں رکاوٹیں ڈالی جائیں گی۔ پاکستان میں ہر سال آگ سے جھلسنے اور تیزاب پھینکنے جیسے واقعات میں ہزاروں جانیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ سستی مصنوعی جلد کی فراہمی سے ایسی زیادہ تر جانیں بچائی جا سکتی ہیں۔ تاہم سوال یہ ہے کہ مقامی سطح پر ایسی مصنوعی جلد کی تیاری میں جو سرکاری سرپرستی درکار ہے، کیا وہ مل پائے گی یا نہیں؟ عمر دراز، بی بی سی نیوز، لاہور۔
جلد کے اس سستے حیاتیاتی نعم البدل کو عام آدمی تک پہنچانے کے لیے حکومت کی سرپرستی کیوں درکار ہے؟ نامہ نگار عمر دراز نے یہی سوال ڈاکٹر جاوید اکرم کے سامنے رکھا. ڈاکٹر جاوید اکرم اس جلد کو تیار کرنے والے اشتراک کے روح رواں ہیں.
تو ہم نے یہ کوئی اتنی بڑی نئی چیز نہیں کی, صرف ہم نے اپنے لوکل سرکمسٹانسز میں اس کو سملر چیز بنائی ہے اور یہیں پہ ہم نے کلون کر لی ہے. ہم اس کو کوئی پچھلے 6 ہفتوں میں کم از کم 18 مریضوں پہ ٹیسٹ کر چکے ہیں. اب ہم اس کو نیکسٹ اسٹیپ ہمارا یہ ہے کہ ہم اس کو اینیمل اسٹڈیز پہ لے جا رہے ہیں, اینیمل ہاؤس میں اپنے ٹیسٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد اس کو ہم پراپر ہیومن ٹیسٹنگ میں ڈالیں گے جو کہ لارج اسکیل اسٹڈی ہوگی. اور پھر ہمارے لیے مرحلہ سب سے مشکل یہ ہوگا کہ اس کو ہم کمرشلائز کیسے کریں.
یہ مشکل کیوں ہے یہ مرحلہ؟
یہ بہت مشکل ہے کیونکہ پاکستان میں آج تک ہمارے گروپ نے 27 فارماسیوٹیکل پروٹینز, جس میں ایریتھروپوئیٹین ہے جو گردے فیلئر کے مریضوں کو دیتے ہیں, ایک انسولین ہے جو شوگر والوں کو دیتے ہیں, انٹرفرون ہے جو ہیپیٹائٹس سی وائرل انفیکشنز کو دیتے ہیں, ہم نے یہ سب کلون کی ہیں 27 فارماسیوٹیکل, اور ہم نے فریکشن آف دی کاسٹ پہ کی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہم فیل ہوئے کیونکہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ جہاں پہ ہم ان ایجادات کو کمرشلائز کر سکیں. ایک تو یہ ایشو ہے, دوسرا اس سے بڑا ایشو یہ ہے کہ جو یہ چیزیں تمام کی تمام امپورٹ ہو رہی ہیں, لوکلی بن نہیں رہی. جب امپورٹ ہو رہی ہیں تو اس انٹرفرون کی اس وقت 40 ارب روپے کی امپورٹ تھی. تو جب ہم نے 40 ارب کی امپورٹ روکنے کی ایک طرح سے کوشش تھی کہ ہم اتنی سستی انٹرفرون اور وہی معیار کی, تو ہمیں کہا گیا کہ آپ اس کو امریکہ سے ٹیسٹ کرائیں, ایف ڈی اے سے, وہ بھی ہم نے کرایا. پھر کہا گیا کہ آپ یورپین کرائیں اس کو, ہم نے یورپ سے بھی اس کو ٹیسٹ کرایا, انہوں نے بھی معیاری قرار دے دیا. پھر ایک پریٹیکسٹ اور دی ادر اس کو کل کیا گیا کیونکہ ایک مافیا تھا جو بہت بڑے وکیل, بہت بڑی ریسورس فل مافیا تھا. اگر وہ 40 ارب کی امپورٹ کر رہی ہے کمپنی, تو اس کو اگر چند کروڑ روپیہ بھی لگانا پڑے تو اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے.
تو اب کیا چانسز ہیں کہ آپ جب کامیاب ہو جائیں گے اس کی ٹیسٹنگ کے ساتھ, کلوننگ کی ٹیسٹنگ کے ساتھ, تو آپ اس کو کمرشلائز کر پائیں گے؟
ہم لیبورٹری اسکیل پہ اس کو بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہم ظاہر ہے لیبورٹری اسکیل پہ نہیں اس کو کمرشلائز کر سکتے, اٹ ہیز ٹو بی اپ اسکیلڈ, اس کو انڈسٹریل اسکیل پہ بننا ہے. اب انڈسٹری بایو ٹیکنالوجی کی کوئی پاکستان میں موجود نہیں ہے. ہمارے لیے بہت آسان ہوگا کہ ہم اس کو کسی بڑی بایو ٹیکنالوجی کمپنی کو اس ایجاد کو بیچ دیں, پیٹنٹ اپنا بیچ دیں جو ہم نے کرایا یو ایس ایف ڈی اے کا. لیکن مسئلہ یہ آگا کہ وہ پھر وہیں کی وہیں قیمت آ جائے گی, تو جو ہمارا آبجیکٹیو ہے وہ فیل ہو جائے گا. اکیڈمیا انڈسٹری پارٹنرشپ کریں کہ ہمارے گورنمنٹ اگر ان چیزوں پہ اربوں روپے خرچ رہی ہے تو گورنمنٹ اس کی فریکشن پہ اس کی پروڈکشن فیسلٹیز کریٹ کرا سکتی ہے
پبلک سیکٹر میں کرائے.
ڈاکٹر جاوید اکرم سے بات کی ہمارے ساتھی عمر دراز نے, اور اب آئیے رخ کرتے ہیں انڈیا کا. پروگرام کے آغاز میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انڈیا بھی ماسکو کے زیر اہتمام افغانستان پر ہونے والے مذاکرات میں حصہ لے رہا ہے. ان مذاکرات میں طالبان کے نمائندے بھی شریک ہیں. انڈیا کا کہنا ہے کہ اس بات چیت میں انڈیا کے غیر سرکاری اہلکار شرکت کر رہے ہیں, اور وزارت خارجہ نے ان خبروں کی بھی تردید کی ہے کہ کانفرنس کے دوران طالبان سے بات چیت ہوگی. ماسکو کی اس ملاقات کے پس منظر میں انڈیا کی زیر انتظام کشمیر کے سابق وزیر اعلی عمر عبداللہ نے حکومت سے پوچھا ہے کہ اگر وہ طالبان سے بات چیت کر سکتی ہے تو پھر کشمیر کے حریت رہنماؤں سے بات چیت میں کیا دقت ہے. دلی سے شکیل اختر کی اس رپورٹ میں مزید تفصیلات سنیے.
افغانستان کے سوال پر ماسکو میں ہونے والے مذاکرات میں شرکت کے لیے انڈیا کے 2 سبکدوش سفارتکاروں کو ماسکو بھیجا گیا ہے. افغانستان میں انڈیا کے سابق سفیر امر سنہا اور پاکستان میں انڈیا کے سابق سفیر ٹی سی اے راگون ماسکو مذاکرات میں حصہ لے رہے ہیں. امر سنہا کا تعلق ریسرچ اینڈ انفارمیشن سسٹم فار ڈیولپنگ کنٹریز سے ہے, جبکہ راگون انڈین کاؤنسل آف ورلڈ افیئرز کے ڈائریکٹر جنرل ہیں. دونوں تھنک ٹینک وزارت خارجہ سے وابستہ ہیں. انڈیا کی وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے ایک نیوز کانفرنس میں ان مذاکرات میں انڈیا کی شرکت کی پوزیشن کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ انڈیا ان مذاکرات کی حمایت کرتا ہے اور اس میں اس کی شرکت غیر سرکاری سطح پر ہے.
ہم افغانستان کے اندر جو پیس اینڈ ریکنسیلیشن کا ایفرٹ ہے اس کا ہم بھرپور سمرتھن کرتے ہیں, ٹو پریزرو یونٹی اینڈ پلورالٹی, टू ब्रिंग सिक्योरिटी पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन द कंट्री. और जो तीसरी प्रमुख चीज़ है जो हम लगातार बोलते रहे हैं, जो कंसिस्टेंट पॉलिसी है इंडिया का, कि इंडिया विल सपोर्ट एनी एफर्ट विच इज़ अफगान लेड, अफगान ओन्ड एंड अफगान कंट्रोल, एंड ऑल्सो विद द पार्टिसिपेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान. तो इसमें कोई मजबूरी वाली बात नहीं थी. जो भी एफर्ट होता है जिसमें हमें लगता है कि उस प्रोसेस को कंटिन्यू करेगा और हमें लगता है कि कोई प्रोसेस इज कंसिस्टेंट विद द पॉलिसी व्हिच वी हैव ऑन अफगानिस्तान व्हिच आई जस्ट मेंशन.
जब उनसे पूछा गया कि क्या इंडिया तालिबान से भी बातचीत करेगा तो वजारत खारजा के तर्जमान ने कहा,
नो आई थिंक इट इज नॉट नेवर मेंशन. इन फैक्ट आई एम सरप्राइज दैट सम ऑफ द न्यूज चैनल्स दे कैरीड दिस. Where did we say that there will be talks with the Taliban?
रवीश कुमार कह रहे थे कि मुझे हैरत है कि बाज़ न्यूज़ चैनलों ने इसका जिक्र किया है. हमने कहाँ कहा है कि तालिबान से हम बातचीत करेंगे? हमने ये कहा है कि रूस के ज़ेर एहतमाम अफगानिस्तान पर होने वाली मीटिंग में हम शरीक होंगे. हमने ये फैसला किया है कि इसमें गैर सरकारी अहलकार शिरकत करेंगे. हमने अपने प्रेस बयान में कहीं नहीं कहा कि हम तालिबान के साथ मुज़ाकरात करेंगे. इस दौरान मास्को मुज़ाकरात के पस मंज़र में इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के इस बयान पर मिला जुला रद्दअमल सामने आया है कि क्या हुकूमत अब अलहदगी पसंद हुर्रियत रहनुमाओं से भी बातचीत शुरू करेगी. उमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट पैगाम में कहा कि अगर किसी मुज़ाकरात में गैर सरकारी तौर पर हिस्सा लेना जिसमें तालिबान भी शामिल हों मोदी हुकूमत के लिए काबिल कबूल है, तो फिर जम्मू कश्मीर में अलहदगी पसंदों से गैर सरकारी तौर पर बातचीत करना क्यों कर काबिल कबूल नहीं है? क्यों नहीं कश्मीर की खुद मुख्तारी और सूरतहाल की बहाली के लिए गैर सरकारी मुज़ाकरात शुरू किए जाएं? उमर अब्दुल्ला के इस बयान पर सोशल मीडिया में खासी तनकीद की गई है. शकील अख्तर, BBC, दिल्ली.
इंडियन हुकूमत अगर तालिबान से बातचीत कर सकती है तो फिर वो कश्मीर के हुर्रियत रहनुमाओं से बातचीत क्यों नहीं कर सकती? उमर अब्दुल्ला के इस बयान के बारे में तफसील पेश कर रहे थे हमारे साथी शकील अख्तर. और अब आइए रुख करते हैं अमरीका का. अमरीका के वस्त मुद्दती इंतखाबात के बाद ट्रंप इंतजामिया ने गैर कानूनी इमिग्रेशन पर काबू पाने के लिए इकदाम तेज तर कर दिए हैं. आइंदा गैर कानूनी तौर पर मेक्सिको और अमरीका के दरमियान सरहद पार करके अमरीका में दाखिल होने वाले तारकीन पनाह के अहल नहीं होंगे. कौमी सलामती के महकमे के बकौल सदर के पास इन तारकीन वतन को रोकने का इख्तियार मौजूद है, लेकिन सिविल राइट्स लिबर्टीज यूनियन का कहना है कि सदर के ऐसे इकदाम गैर कानूनी होंगे. क्रिस बटलर की रिपोर्ट सुनिए सलीम काजी की जुबानी.
मेक्सिको के साथ तवील सरहद पर पहरा देना सदर ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है. सदर समझते हैं कि गैर कानूनी तारकीन वतन अमरीकी कवानीन का नाजायज फायदा उठा रहे हैं. मौजूदा कवानीन के मुताबिक कोई चाहे जिस तरीके से भी अमरीका पहुंचता है, एक साल बाद अमरीका में सुकूनत का दावेदार हो सकता है. लेकिन सदर चाहते हैं कि ये हक सिर्फ उनको दिया जाए जो यहाँ सरकारी तौर पर पहुंचते हैं, ना कि कहीं से भी सरहद पार करके. अमरीका के कौमी सलामती के महकमे का कहना है कि असाइलम की इतनी ज़्यादा दरख्वास्तों और दावों की वजह से असाइलम सिस्टम और इसके वसाइल पर बोझ बहुत ज़्यादा हो गया है. महकमे का इसरार है कि कौमी मफाद के तहत सदर के पास पनाह के कवानीन को तब्दील करने का इख्तियार मौजूद है, लेकिन इंसानी हकूक की तंजीमें कहती हैं कि इकदामात को चैलेंज किया जाएगा.
कांग्रेस सदर को बिल्कुल कोई इख्तियार नहीं देती, बल्कि कांग्रेस का कहना है कि चाहे कोई पोर्ट ऑफ एंट्री से मुल्क में दाखिल हो या किसी और मकाम से, आप पनाह की दरख्वास्त दे सकते हैं. सदर इस कानून को बयक जुम्बिश कलम खत्म करना चाहते हैं.
सदर ट्रंप के बयानात ने मेक्सिको के रास्ते वस्ती अमरीका से अमरीकी सरहद की जानिब रवां दवां इन काफिलों को खौफ का शिकार कर दिया है. इनमें से अक्सर लोगों का कहना है कि ये गुर्बत और इस्तेसाल के हाथों मजबूर होकर निकले हैं, लेकिन सदर ट्रंप इन लोगों को हमला आवर और एक खतरा करार दे चुके हैं.
डेमोक्रेट्स को वोट देना अपनी सरहदों को तहलील करने के मुतरादिफ होगा, और इसका मतलब हेरोइन और दूसरी मोहलिक मनशियात को बिला रोक टोक अमरीका लाने की इजाज़त देना होगा.
सदर ट्रंप के मुखालफीन इंतखाबी मुहिम में कहते रहे हैं कि मिस्टर ट्रंप बिला जवाज खौफ फैला रहे हैं, लेकिन सदर अपने बयानात पर अब अमल भी कर रहे हैं. सरहद पर हज़ारों फौजी तैनात करने के बाद अब वो कवानीन में तब्दीली की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनमें से कुछ दरवाजे तो बंद करें जहां से तारकीन वतन अमरीका में दाखिल होते हैं.
क्रिस बटलर की रिपोर्ट आपने सुनी सलीम काजी की जुबानी. और इस हफ्ते पहली आलमी जंग के खात्मे की 100वीं सालगिरह की तकरीबात मुनक़द की जा रही हैं. اس ہولناک جنگ میں دیگر ممالک کے علاوہ کل کے انڈیا سے 13 لاکھ فوجیوں نے شرکت کی تھی، لیکن ان کی خدمات کو عموماً نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ آج کے پاکستان میں ایک گاؤں کے رہنے والوں کا کہنا ہے کہ ان کے گاؤں سے اس جنگ میں لڑنے والوں کی تعداد اس خطے کے کسی بھی گاؤں سے زیادہ ہے۔ سکندر کرمانی کی رپورٹ سنیے ثقلین امام کی زبانی۔
اسلام آباد سے جنوب مغرب کی جانب 2 گھنٹے کی مسافت پر دلمیال نامی گاؤں کی اپنی قابل فخر عسکری تاریخ ہے۔ برطانوی دور میں یہاں سے کئی جوان فوج میں بھرتی ہوئے تھے اور سینکڑوں نے پہلی عالمی جنگ میں شرکت کی تھی۔
This is a gift box.
Okay. یہ ایک گفٹ باکس ہے، کرسمس گفٹ باکس جو 1914 میں دیا گیا تھا۔
ایک عارضی سے میوزیم میں ریاض ملک مقامی طور پر جنگ کی یادگاروں کو جمع کر رہے ہیں۔ ان کے اپنے خاندان کے 15 افراد نے جنگ لڑی تھی۔
انہوں نے اپنی بہادری، لگن اور وفاداری سے دلمیال کو ساری دنیا میں شہرت دلوائی، اور اسی وجہ سے ان کی تصاویر، ان کے فوجی کارناموں کی تاریخ اور اپنی قدیم تاریخ کو ہم محفوظ کرنا چاہتے ہیں۔
ایک مقامی اسکول میں ان 460 جوانوں کو ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیے کتبہ لگا ہوا ہے۔ اس گاؤں کا تعلق برطانوی فوج سے برقرار رہا، اور جب دوسری عالمی جنگ ہوئی تو مزید سینکڑوں افراد فوج میں شامل ہوئے۔ انہی میں ایک رشید احمد تھے جو اپنے دادا سے متاثر تھے، جنہوں نے پہلی عالمی جنگ لڑی تھی۔
لڑائی میں ہر قوم
شامل تھی۔ ان میں کچھ سکھ تھے، کچھ ہندو تھے، مختلف نسلوں کے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ جنگ میں شامل تھے۔ ہم نے اس وقت سوچا کہ اگر ہم نے کمزوری دکھائی تو ہم اپنے بزرگوں کی بہادری سے دگا کریں گے۔ اس وقت ہماری کوشش تھی کہ یا تو دشمن کو مار دیں یا مارے جائیں۔
اس وقت تقریباً 74,000 انڈین سپاہی پہلی جنگ عظیم میں لقمہ اجل بنے۔ اب یہاں کے لوگوں کی خواہش ہے کہ ان کی خدمات کو تسلیم کیا جائے۔
سکندر کرمانی کی رپورٹ پیش کر رہے تھے ثقلین امام۔ اور آج جمعہ ہے، اور اب وقت ہے ہمارے ہفتہ وار سلسلے کا، جس میں ہم ہفتے بھر کی کھیل کی دنیا سے ہائی لائٹس پیش کرتے ہیں۔ جی ہاں، کھیل کے میدان سے ترتیب و پیشکش عبدالرشید شکور۔
جس طریقے سے انہوں نے ایکشن دیا، آئی تھنک ٹی وی پر دکھائی دیا، وہ بڑا ڈسگریسفل تھا میرے لیے۔
ایک بندہ آپ کی کپتانی کر رہا ہے، اچھا پرفارم کرتا ہوا آ رہا ہے، چیمپئنز ٹرافی جیتی ہے، وہیں پہ ورلڈ کپ ہے۔
سب سے بڑی چیز ہے کہ وہ کپتان ہے بھارت کے، کنٹرول کرنا چاہیے اپنی ایموشنز۔
پاکستان T20 کی نمبر ایک ٹیم، لیکن ون ڈے میں نتائج کیوں مختلف؟ کیا سرفراز احمد ورلڈ کپ میں کپتان ہوں گے؟ اور وراٹ کوہلی، ایک نئی بحث، ایک نیا تنازع۔ کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام۔ T20 میں لگاتار جیت کا ریکارڈ قائم کرنے والی پاکستانی ٹیم ون ڈے میں آتے ہی ایک بار پھر پرانی ڈگر پر چل پڑی۔ نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے ون ڈے میں وہی ہوا جو ایشیا کپ اور اس سے پہلے نیوزی لینڈ کے دورے میں ہو چکا ہے۔ کپتان سرفراز احمد کہتے ہیں کہ ٹاپ آرڈر بیٹنگ کے رنز نہ کرنے سے ٹیم دباؤ میں آ گئی۔ آج دوسرا ون ڈے کھیلا جا رہا ہے اور پاکستانی ٹیم کے پاس سیریز بچانے کا یہ آخری موقع ہے۔ دوسری جانب محمد حفیظ کا بالنگ ایکشن ایک بار پھر زہر بحث ہے۔ اگرچہ امپائرز کی جانب سے آئی سی سی کو رپورٹ نہیں کی گئی ہے، لیکن پہلے ون ڈے کے دوران نیوزی لینڈ کے بیٹس مین راس ٹیلر نے امپائرز کی توجہ اس جانب دلائی کہ محمد حفیظ دوسرا کر رہے ہیں، جس کی انہیں اجازت نہیں۔ عام طور پر کوئی بھی بیٹس مین کھیل کے دوران کسی بھی بالر کے بالنگ ایکشن پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ راس ٹیلر کی یہ حرکت امپائرز کو بھی پسند نہ آئی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کپتان سرفراز احمد نے بھی اسے کھیل کی روح کے منافی قرار دے دیا۔
راس ٹیلر کا جو ایکشن تھا وہ بالکل درست نہیں تھا، وہ ان کا کام نہیں ہے کرنا۔ جس طریقے سے انہوں نے ایکشن دیا، آئی تھنک ٹی وی پر دکھائی دیا، وہ بڑا ڈسگریسفل تھا میرے لیے۔ امپائر سے میں نے یہی شکایت کی تھی کہ جو انہوں نے ایکشن دیا ہے وہ اچھا نہیں ہے، اسپورٹس مین جو ہے وہ اسپورٹس مین شپ اس میں نہیں آتی ہے بالکل۔
سرفراز احمد تینوں فارمیٹ میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان ہیں. ٹیم کو ایک یونٹ بنانے میں وہ اپنی تمام تر توانائی صرف کر رہے ہیں. ٹی ٹوینٹی میں پاکستان اس وقت عالمی نمبر ایک ٹیم ہے, جبکہ اس نے حال ہی میں آسٹریلیا کو ٹیسٹ سیریز میں بھی شکست دی. جہاں تک ون ڈے کا تعلق ہے تو کارکردگی ملی جلی آ رہی ہے, لیکن یہ بات شاید ہی کسی کے ذہن میں ہو کہ سرفراز احمد سے کپتانی لے کر کسی دوسرے کے سپرد کر دی جائے, اور وہ بھی اس مرحلے پر جب ورلڈ کپ زیادہ دور نہیں. تو پھر پاکستان کرکٹ بورڈ انہیں ورلڈ کپ تک کے لیے کپتان بنانے کا اعلان کیوں نہیں کر دیتا؟ گزشتہ دنوں پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک کرکٹ کمیٹی بنائی, جس کے سربراہ سابق ٹیسٹ کرکٹر محسن خان نے ایک ٹی وی چینل پر بیٹھ کر یہ بیان دے ڈالا کہ سرفراز احمد کو ٹیسٹ ٹیم کی کپتانی سے ہی ہٹا دیا جائے, جس پر پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین احسان مانی کو یہ وضاحت دینی پڑ گئی کہ بورڈ کو سرفراز احمد پر مکمل اعتماد ہے. لیکن کچھ دنوں بعد انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ورلڈ کپ تک سرفراز کو کپتان بنانے کا فیصلہ وہ کرکٹ کمیٹی اور سلیکشن کمیٹی کی تجاویز کی روشنی میں کریں گے. حالانکہ کپتان کی تقرری صرف اور صرف پی سی بی کے چیئرمین کا استحقاق ہے. میں نے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان مصباح الحق کو زحمت دی اور ان سے پوچھا کہ چار سال پہلے ورلڈ کپ کے موقع پر بھی یہ بحث چھیڑی گئی کہ مصباح الحق کپتان ہوں گے یا نہیں, اور اب یہ بحث دوبارہ چھیڑی ہے کہ سرفراز کپتان ہوں گے یا نہیں, کیا کہیں گے اس بارے میں؟
میری اپنی پرسنل رائے ہے کہ کلیئر ہونا چاہیے, ہمیں بالکل کلیئر ہونا چاہیے. میں بالکل کلیئر ہوں اس معاملے میں, کیونکہ میں نے سفر کیا 2015 میں, ٹیم نے سفر کیا. اس وجہ سے بھائی ایک بندے کو آپ نے آلموسٹ اس کو 2 سال سے زیادہ ہو گئے کپتانی کرتے ہوئے, اور وہ امپروو کر رہا ہے, اس نے ایک ٹیم بنائی ہے, سیٹل ہو رہی ہے ٹیم, تو کیوں ہمارے دماغوں میں یہ سوال؟ مجھے لگتا ہے لوگ مزہ لینے کے لیے بہت سارے لوگ خواہ مخواہ ایسی چیز کرتے ہیں جو کہ کبھی بھی ملک یا ٹیم کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. اس قسم کی مطلب آپ کیوں ایک ایسی سچویشن انسیکیورٹیز کریٹ کرتے ہیں؟ ایک بندہ آپ کی کپتانی کر رہا ہے, اچھا پرفارم کرتا ہوا آ رہا ہے, چیمپئنز ٹرافی جیتی ہے, وہیں پہ ورلڈ کپ ہے. آپ ہمیشہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اچھی پرفارمنسز کو تو آن کر لیں, اور ذرا سا برا ٹائم یا بری پرفارمنس آئے تو آپ کہیں کہ لو جی یہ تو بندہ جو ہر ٹائم تو آپ کے لیے گڈ ٹائم نہیں ہوگا. آپ دنیا میں دیکھ لیں, نیوزی لینڈ کو دیکھ لیں, ہارتی ہے جیتتی ہے, ولیمسن کپتان ہے, باقی دنیا میں بھی دیکھ لیں. ایسے ہی آپ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ ہر چیز جیتو گے. تو میرا نہیں خیال ایسی سچویشن ہونی چاہیے. بالکل مینٹلی اس کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے, کرکٹ بورڈ کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے, سارے لوگوں کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, اسپیشلی ٹف ٹائم میں, تاکہ وہ کانفیڈنٹ ہو اور وہ دماغی طور پہ اس پہ یہ ٹینشن نہ ہو خواہ مخواہ کی, اور وہ فریلی اپنی گیم کے بارے میں, ٹیم کے بارے میں سوچے اور آگے ورلڈ کپ کے بارے میں سوچے, نہ کہ یہ کہ وہ یہی سوچ سوچ کے ٹینشن میں اس کا فوکس, اس کا کون, ہر چیز وہ جو ہے ڈائیورٹ ہو جائے. میرے خیال میں ایسا نہیں کرنا چاہیے اور سپورٹ کرنا چاہیے اس کو. ہمیں جو ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے, اور کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں ایک ڈیسیجن کرنا چاہیے, اور بالکل تاکہ سرفراز کو بھی کانفیڈنس ہو, بورڈ کو بھی اس پہ کانفیڈنس ہو, اور آپ مل کے ایک اچھی ٹیم بنا سکے ورلڈ کپ کے لیے.
مصباح الحق سے میرا سوال تھا کہ کسی بھی کپتان کے بارے میں بورڈ کی جانب سے صورتحال واضح نہ کرنے کے ٹیم پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟
جب آپ ایسا کرتے ہیں تو میرے خیال میں ٹیم میں بڑی انسیکیورٹیز ہو جاتی ہیں, اور ٹیم میں بڑا سوچنا شروع ہو جاتا ہے کہ اچھا جی کون ہے, اب کیا ہوگا جی. میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی چیز ہونی چاہیے, اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ آنی چاہیے اور اسٹرانگلی جو ہے نا بیک کرنا چاہیے.
مصباح الحق سے میں نے پوچھا کہ آپ کرکٹ کمیٹی میں شامل کیے گئے ہیں, ہماری ڈومیسٹک کرکٹ کی صورتحال خاصی خراب ہے, پچیز کے غیر معیاری ہونے کی شکایات عام ہیں, یہاں تک کہ ڈریسنگ رومز کی ابتر حالت کی ویڈیوز بھی منظر عام پر آ چکی ہے, یہ معاملات کیسے درست ہوں گے؟
ساری چیزیں جو ہے یہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ ہم لوگ پراپرلی اس کو فوکس نہیں کر رہے, یا جو بھی ہم ایفرٹس کر رہے ہیں ان کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں اس وقت تک ہمیں مشکلات ہوتی رہیں گی اوپر انٹرنیشنل کرکٹ میں, جب تک یہ گیپ کم نہیں ہوگا ان ٹرمز آف ایوری تھنگ. سب سے پہلے تو ان ٹرمز آف کمپٹیشن, انفراسٹرکچر, پچز بالکل میرے خیال میں اس طرح کی ہونی چاہیے, بالز وہ ہونی چاہیے جن کے ساتھ ہم میکسیمم انٹرنیشنل کرکٹ میں کھیلتے ہیں, تاکہ نیچے سے ہمارے جو لڑکے ہیں وہ یوز ٹو ہوں ان بالوں کے ساتھ بیٹنگ کرنے کے, بالنگ کرنے کے. اور پچز ویسی ہونی چاہیے جیسی انٹرنیشنل کرکٹ میں ہوتی ہیں, مطلب کوئی ضرورت ہمیں نہیں خواہ مخواہ کے ریزلٹس کے لیے ہم ایسی پچز دیں جو کہ انڈر پریپیئرڈ ہوں یا گیلی ہوں یا اس قسم کی, کہ جہاں پہ پراپرلی اسپنر کو چانس نہ ملے, بیٹسمین کو اتنی دیر بیٹنگ کا 3 سیشن یا زیادہ لمبا کھیلنے کا وہاں پہ اس کے پاس اپرچونیٹی نہ ہو تو وہ میرے خیال میں آپ کو کوالٹی کرکٹرز نہیں دیں گے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ فٹنس بھی نہیں آئے گی آپ کی. آپ 30 اوور میں یا 40 اوور میں ٹیم آؤٹ ہو جائے گی, نہ آپ مینٹلی پریپیئر ہوں گے 100 یا 150 اوور فیلڈنگ کے لیے, نہ بیٹنگ کے لیے, نہ بالنگ کے لیے. ہمیں اسٹرگل کرنا پڑے گا انٹرنیشنل کرکٹ میں جب بھی جائیں گے. اور کوالٹی کمپٹیشن یعنی جب زیادہ ٹیمیں کھیلیں گی اور بہت زیادہ پلیئرز کھیلیں گے تو اس طرح کا کمپٹیشن نہیں ہوگا. ڈریسنگ رومز ہیں, اس کے بعد پریکٹس فیسلٹیز ہیں, پراپر ٹریننگ کی فیسلٹی ہونی چاہیے جہاں پہ بھی آپ کے میچز ہوتے ہیں ڈومیسٹک, تاکہ کوچز یا ٹرینرز یا فیزیوز جو بھی ساتھ ہیں ٹیموں کے وہ پراپرلی سارے لڑکوں کے ساتھ کام کر سکیں اور ٹاپ لیول کے لیے ان کو تیار کر سکیں.
کہتے ہیں کہ فنکار اور کھلاڑی کی کوئی سرحد نہیں ہوتی. اگر ایسا ہوتا تو پھر دلیپ کمار اور سچن تندولکر کے چاہنے والے صرف بھارت میں ہی نظر آتے. بھارتی کپتان وراٹ کوہلی جتنی گرما گرم کرکٹ کھیلتے ہیں ان کا مزاج بھی اتنا ہی گرم ہے. یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر ایک نئے تنازع اور ایک نئی بحث میں پھنس گئے ہیں. تفصیل کے ساتھ دلی سے آدیش کمار گپتا.
پوری دنیا میں کھلاڑی ہو, کلاکار یا فنکار, اس کی شہرت اس کے چاہنے والوں سے ہی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے اسے کچھ نہ چاہنے والے بھی ہوں جس کی کوئی بات دل کو چبھ جائے. اب وراٹ کوہلی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو گیا جب ایک فین نے کہا کہ وراٹ کوہلی اوور ریٹڈ بلے باز ہیں, ان کی بلے بازی میں کچھ خاص نہیں ہے اور ان کی بنسبت اسے انگریز اور آسٹریلیائی بلے بازوں کو دیکھنا اچھا لگتا ہے. جواب میں وراٹ کوہلی نے بھی آؤ دیکھنا تاؤ کہہ ڈالا, مجھے نہیں لگتا آپ کو بھارت میں رہنا چاہیے, ہمارے ملک میں کیوں رہتے ہو جو دوسرے ملک سے پیار کرتے ہو. حیرانی کی بات ہے کہ اپنی بات ویڈیو میں خود وراٹ کوہلی نے کہی, جس کے بعد ان کے کوچ راج کمار شرما نے کہا.
یہ زبردستی کی کنٹروورسی ہے, وراٹ نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا. اور وہ پلیئر جو آپ کے دیش کا ہیرو ہے, جس نے پچھلے کچھ سالوں میں دیش کے لیے ایسا کچھ کیا ہے جو آج تک کوئی بھی بلے باز بھارت کے لیے نہیں کر پایا تھا, اور آپ اس کو یہ بولو کہ آپ اوور ریٹڈ ہو, ایوری بڈی ہیز رائٹ ٹو اسپیک, بٹ ایسا بولنا تو کسی کو بھی پرووک کرے گا.
ویسے یہ تو کرکٹ کے میدان سے باہر کی بات ہے, لیکن میدان کے اندر بھی وراٹ کوہلی کئی بار اپنی حرکتوں سے سرخیوں میں رہے ہیں. آسٹریلیا میں انگلی دکھانا, سینچری بنانے کے بعد بیٹ لہراتے ہوئے گالیاں دینا, آئی پی ایل میں گوتم گمبھیر سے بھڑ جانا, اور بھی نہ جانے کتنے ایسے قصے. لگتا تھا کہ کپتان بننے کے بعد اب وہ سنجیدہ ہو گئے ہیں, لیکن ان کے اس تازہ بیان نے انہیں ایک بار پھر وہیں کا وہیں کھڑا کر دیا ہے جہاں سے وہ چلے تھے. اسی مدے پر کرکٹ ایکسپرٹ وجے لوکپلی کہتے ہیں,
وہ غصے میں بولے ہوں گے, مجھے نہیں لگتا وہ ایکچولی ان کا یہ کہنے کا مت ہوگا کہ آپ دیر چھوڑ کے چلے جائیں. وہ خود بھی پڑھے لکھے ہیں, جانکار ہیں. جہاں تک آپ کرکٹ فینس کی بات کر رہے ہیں, آسٹریلیا میں تو بہت بدے بدے ریمارکس پاس کرتی ہے پبلک. میں ان کا کوئی ایجنٹ نہیں ہوں, پر ان کا غصہ میں سمجھ سکتا ہوں. اسی بات کو ہے کہ انہوں نے ایک ورڈ یوز کیا ہے, اوور ریٹڈ. وہ بہت ہی غلط ورڈ تھا. وہ
منہ سے نکلی بات اور کمان سے نکلا تیر واپس نہیں آ سکتا. اب اس نقصان کی بھرپائی کیسے ہو, راج کمار شرما کہتے ہیں.
سب سے بڑی چیز ہے کہ وہ کپتان ہے بھارت کے, کنٹرول کرنا چاہیے اپنی ایموشنز. اور تھوڑا سا ہرٹ ہو کے آپ دل سے کچھ بول جاتے ہیں جو, لیکن میں کہوں گا کہ شاید آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے.
وراٹ کوہلی تو خود اپنی کپتانی میں آئی پی ایل میں بنگلور کے لیے دنیا بھر کے کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں اور ان کی تعریف بھی کرتے ہیں, جن میں جنوبی افریقہ کے ایبی ڈیویلیئرز بھی شامل ہیں. ان کی اس بات سے بی سی سی آئی بھی خوش نہیں ہے. اور ملک چھوڑنے کی بات تو سیاست کرتی ہے, کھلاڑی نہیں.
اور آخر میں ایشین اسپورٹس بیٹ, لاہور سے سلطان محمود.
دوحا میں امریکہ کی سپر سٹار جمناسٹ سائمن بائلز نے ورلڈ جمناسٹک چیمپئن شپ میں 4 انفرادی آل راؤنڈ ریکارڈ ٹائٹل جیت لیے. نیپال میں بنگلہ دیش نے پاکستان کو پینلٹی شوٹ آؤٹ میں 4-3 سے ہرا کر ساؤتھ ایشین فٹ بال فیڈریشن U15 فٹ بال ٹورنامنٹ جیت لیا. ٹوکیو میں جاپان کی 19 سالہ ناسا ہاتوکا نے LPGA جاپان کلاسک گولف چیمپئن شپ جیت لی. ان کا مجموعی اسکور 12 under par 202 رہا.
اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے.
खेल के मैदान से सुन रहे थे आप अब्दुलरशीद शकूर से, और आपको याद दिलाते चलें कि आज सैरबीन का बड़ा मौजू था कि रूस अफगानिस्तान में अमन के हवाले से मॉस्को में एक कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कर रहा है। अफगान तालिबान पहली बार किसी बैन अलावी अमन इजलास में शरीक हुए हैं। इसके साथ ही सैरबीन इख्तिताम को पहुंचा। आज प्रोग्राम के एडिटर थे काशिफ कमर, प्रोड्यूसर थे रफाकत अली, लंदन में स्टूडियो मैनेजर थे जय मेघानी, और इस्लामाबाद से हमारा साथ दे रहे थे स्टूडियो मैनेजर इसरारुल हक। समरा फातिमा को इजाज़त दीजिए। जाने से पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा सुनिए नाजिया गुलजार से। अफगानिस्तान से मुतालिक बैन अलाक्वामी अमन कॉन्फ्रेंस मास्को में शुरू हो गई है, जिसमें अफगान हाई पीस कौंसल और तालिबान का वफद भी शरीक हैं। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में बिलियन सोनामी ट्री मनसूबे के ऑडिट रिपोर्ट में वसी पैमाने पर बेकायदगियों और बदनवानियों के इंकशाफात सामने आए हैं। सोमालिया के दारुल हुकूमत मोगादिशो में 3 बम धमाकों में कम अज़ कम 10 अफराद के हलाक होने की इत्तला हैं। अमरीका ने बड़ी तादाद में रूसी इदारों और अफराद पर नई पाबंदियों के नफाज का ऐलान कर दिया है। शामी हुकूमती फोर्सेज की जानिब से इदलिब सूबे के नवा में किए गए एक हमले के दौरान मुबैना तौर पर 20 से ज्यादा जंगजुओं को हलाक कर दिया गया। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उन लोगों की इमलाक फरोख्त करने का इरादा जाहिर किया है जो 1947 में बरेसगीर की तकसीम के बाद पाकिस्तान चले गए थे।